بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين ينفقون الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور دین فطرت سے ہمیں نوازا اور مقرر فرمایا. ان گنت اور بے شمار درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے دین حق اپنی امت تک پہنچایا اور کتاب و سنت کی راہ ہدایت قرار دی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ. اے لوگوں، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم. یہ قرآن جو کتاب ہے، جس کی ہدایت سب سے زیادہ پختہ اور بہترین ہے. اور سنا کرتے تھے، وان خیر الھدی ھدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. اور سنا کرتے تھے، شر الامور محدثاتها. جس طرح سب سے بہترین ہدایت میری ہدایت ہے، اسی طرح سب سے بدترین اور سب سے گندا اور خبیث راستہ وہ ہے جو اس دین میں نیا راستہ ہو اور جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو. گویا میری ہدایت سے ہٹ جانے والا ہر راستہ بدترین راستہ ہے، چاہے اسے ایجاد کرنے والا کوئی بھی ہو. وکل محدثۃ بدعۃ. ہر نیا راستہ بدعت شمار ہوتا ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ. ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار. اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ. یہ پیغمبر علیہ السلام کے جوامع الکلم ہے. آپ کا خطبہ جو صرف کسی امر پر مرتب ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف کتاب و سنت کا راستہ ہے، اور جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت سے منحرف ہو جائے، چاہے بظاہر اس میں کتنا وزن نظر آتا ہو، کتنا حسن نظر آتا ہو، لیکن وہ گمراہی کا راستہ ہے،
جس کا انجام جہنم کی آگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں دی, کتاب و سنت کی دولت. اس پاکیزہ فرمائے سے ہمیں مشرف فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم فرمائے کا کیا حق ادا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا کیا ہے اس عظیم الشان دولت پر. حق تو یہ تھا کہ اس دولت کو لے کر ہمارا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا داعی بن جائے. جو صحیح نہج اللہ نے ہم کو سکھائی وہ یہ ہے کہ اصل میں ایمان لانے والے وہ ہیں جو پہلے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں, اور اپنی اصلاح کر کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. فرمایا ہم نے دنیا اور آخرت کے خسارے سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے صرف ان لوگوں کو بچانا ہے جو پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اپنے عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں. اگر اپنے آپ کو سنبھال لینا کافی ہوتا تو یہ صورت یہیں ختم ہو جاتی, لیکن فرمایا نہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جو حق کی دولت ان کو دی گئی وہ اس کے داعی اور مبلغ بن جاتے ہیں, وہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں, وہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ اصل نقطہ ہے. بدماش ہو اس صبر, اور یہ واضح بات ہے کہ جب اپنے مشن کو لے کر اٹھا جائے, اس کی دعوت کو عام کیا جائے, تو اس راستے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں, بڑی پریشانیوں اور صدموں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. وزلزل الرسول وزلزلوا حتی یکون الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ. اس راستے پر بڑے بڑے انبیاء کو, اول العزم پیغمبروں کو جھنجھوڑا گیا, تنگ کیا گیا, پریشان کیا گیا. جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں بھی جھٹکے دیے گئے, اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ صبر کے پہاڑ اپنی زبانوں سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, متى نصر اللہ, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, اگر تم میں اخلاص ہو, جد و جہد کا جذبہ ہو, تو پھر اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. وہ اپنے بندوں کو دھکارتا نہیں, انتہائی قریب ہے, وہ ان کی مدد کرنے والا ہے. وتواصوا بالصبر, یہ آخری نقطہ ہے ایک مومن کی زندگی کا, کہ اس مشن کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں, جن پریشانیوں اور صدموں سے دوچار ہونا پڑتا ہے, انہیں برداشت بھی کرتا ہے اور برداشت کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ دو سنہری اصول متعین فرمائے تھے. فاستو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت, یہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا, تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا, یہ دو فرمائے دے کر جا رہا. جب تک ان پر قائم رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو سکو, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے. صاحب آپ نے فرمایا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب, کہ جن لوگوں نے میری بات کو سن لیا وہ اسے آگے پہنچائیں, ان کا فریضہ ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو آگے پہنچائیں اور میری بات کے داعی بن جائیں, مبلغ بن جائیں, اور اس مہم اور اس مشن کو لے کر کھڑے ہو جائیں. کسی کا استثناء نہیں کیا. یہ ڈیوٹی صرف ان کی نہیں ہے جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور تھے, جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانہ گزارا, علم حاصل کیا, عمل حاصل کیا. صرف ان کی ڈیوٹی نہیں تھی, جتنے بھی صحابہ موجود تھے, بعض روایتوں میں 100,000 اور 44,000 صحابہ کرام یہ سب کی ڈیوٹی لگا دی گئی, سب کو اس چیز کا پابند بنایا گیا کہ جن لوگوں نے میری بات کو سن لیا وہ آگے پہنچائے. یہ دینی فریضہ ہے, شرعی فریضہ ہے, اس سے اغماض ممکن نہیں. بالکل امر کا فریضہ, جس طرح نماز کو امر کے سیرے کے ساتھ فرض دیا گیا اور طہارت کے خلاف کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. دوست اور بزرگوں, اسی طرح دین کی تبلیغ اور اپنے مشن کی ترقی کے لیے کام کرنا یہ بھی فرض ہے, اور اس میں تساہل کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قسم علما الزم یوم القیامۃ بلسان من اللہ, جس کو اللہ نے کوئی علم دیا ہو, چاہے وہ ایک نقطہ ہو, چاہے وہ ایک حدیث ہو, چاہے وہ ایک آیت ہو, اگر اس نے اس علم کو چھپا لیا, اپنی زبان کو استعمال نہ کیا, تو اس کی اس زبان پر اللہ تبارک بتارا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے لبان تیار کر کے ڈال دے. جس زبان کو استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اور آپ جانتے ہیں بالکل موٹا سا مدعا ہے کہ شرعی طور سے وعید کب آتی ہے, جہنم کی آگ کی وعید کب آتی ہے؟ جب کسی فریضے کو چھوڑا جائے, جب ترک واجب ہو, ترک واجب پر جہنم کی وعید آتی ہے. اور یہاں بھی جہنم کی وعید, جس کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو استعمال نہیں کیا, دین کی دعوت پیش نہیں کی, انہوں نے ایک فریضے کو چھوڑ دیا, ایک واجب کے ترک کا انتخاب دیا. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ, کسی کے پاس ایک مسئلہ ہو, کسی کو ایک حدیث کا علم ہو, قرآن کی ایک آیت کا علم ہو, بلغوا, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آگے پہنچائے. وہ خاموش نہیں رہ سکتا, اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے آگے پہنچائے. وہی عمل کا سیرہ جس کا سب سے پہلا معنی اور سب سے اصل جو ہے وہ وجوب اور فرض. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم نے حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, جو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, وہی عمل کا سیرہ, اپنے پروردگار کے راستے کی عبادت دو. اور پروردگار کا راستہ کیا ہے جس کا ذکر ہو چکا؟ کتاب و سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حدیث نازل کی, کان جبریل یأتی علیہ بالسنت کما کان یأتی علیہ بالقرآن, حسان کا قول کہ جبریل امین جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آتے تھے, اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی لے کر آیا کرتے. دونوں چیزیں اللہ کی وحی, اور یہ ہے سبیل رب کا, تیرے پروردگار کا راستہ. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دینی اعتبار سے دائی اور مبلغ صرف وہ ہے جس کے پاس پروردگار کا راستہ, جس کے پاس کتاب و سنت کی دولت. اور اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی طبقہ یا کوئی ملت اس دولت سے محروم ہو, تو چاہے وہ جتنا کام کرے وہ شرعی اعتبار سے اللہ کے دین کی دائی نہیں. تو پھر یہ ڈیوٹی کس کی ہے, یہ منصب کس کا ہے؟ جن کو اللہ نے یہ دولت دی ان کا یا غیروں کا؟ جب ہمارا ہے تو پھر ہم اتنے سست, اتنے متقاصل, اتنے کاہل کیوں؟ دنیا کی محبت میں اس قدر سرشار کیوں ہے؟ کیا یہی اللہ کی اس نعمت کا حق, اللہ کی نعمت کی اچھی طرح ہم نے پہچانی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, کوئی بھی مشن ہو اس کی تکمیل, اس مشن کی ترقی اور اشاعت تین صورتوں میں ممکن ہے. سب سے پہلی صورت یہ کہ اس مشن کے حاملین جو ہے وہ منظم ہو, ان میں تنظیم ہو, کوئی انتشار نہ ہو, کوئی اشتراک نہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اس مشن کے حاملین سخت ترین اور کڑی سے کڑی محنت کرنے کے لیے تیار ہو, یہ نہ ہو اپنی تجارتوں میں اور اپنے گھروں میں منہمک رہے, ان کے پاس وقت ہو دین کے لیے, وہ اپنی تجارتوں کو قربان کرنے والے ہو دین پر, اپنے مشن پر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مشن جو ہے وہ مبنی پر حق ہونا چاہیے, مشن حق ہونا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ اللہ نے ہمیں حق دیا, مشن پر حق ہے, لیکن پہلی دو صورتیں نہیں, نہ کوئی تنظیم ہے, نہ کوئی جد و جہد کا جذبہ, نہ کوئی محنت. جو ہمارے وزن کا حال ہے, جو ہماری محنت کا حال ہے, تو اس نظم اور محنت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم مٹ جاتے, ختم ہو جاتے. لیکن اگر آج ہم قائم ہیں, اس دنیا پر ہمارا وجود ہے, تو صرف ایک جگہ پر اور وہ یہ کہ ہمارے پاس حق ہے, اور حق میں قیامت تک قائم رہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق قائمین علی الحق. ایک حدیث میں حتی یأتی امر اللہ, میری امت کی ایک جماعت نے ہمیشہ حق پر قائم رہنا, حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت آ جائے, قیامت تک قائم رہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی, اس حدیث کا سہارا نہ ہوتا, حقانیت میں ہمیشہ قائم رہنا نہ ہوتا, تو ہم مٹ چکے ہوتے. جذبہ جہاد مقبول ہو چکا, اپنے کاروباروں میں اور اپنی تجارتوں میں استغفار و انحباط ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں, ذاتی حد تک تعلق ہے, اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اور اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے. یہ تو نفس پرستی ہے, دین کے لیے ہم نے کیا کام کیا, کتنی قربانی ہم نے کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, لو انکم رضیتم بالحیات الدنیا فاشتغلتم بالزرع وأخذتم بأسناد الإبل والبقر فاشتغلتم بالعينة وأخذتم بأسناد الإبل والبقر فتركتم الجهاد في سبيل الله فلت الله عليكم الذلة ثم لا ينزعه عنكم إلا إذا رجعتم لدينه. کہ اے لوگو, اگر تم نے دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا, فاشتغلتم بالعينة, نجائز قسم کے کاروبار کرنے لگے, عینہ سے مراد نجائز کاروبار, اگرچہ اس کا ایک خاص معنی عینہ کا, لیکن یہ مثال دی نجائز کاروباروں, اور شرعی اصطلاح میں اس کا خاص معنی یہ ہے عینہ کا. عینہ تجارت وہ تجارت کہ آپ کو سرمایہ کی ضرورت, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, اس سے مال خریدتے ہیں ادھار, اور پھر اسی سے کہتے ہیں کہ اس ساری قیمت پر تم یہی مال مجھ سے نقد خرید لو اور پیسے مجھے دے دو. یہ بے عینہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا, یہ ایک مثال ہے حرام قسم کی تجارتوں سے. فرمایا اگر تم نے دنیا کی زندگی سے اتنا لگاؤ پیدا کر لیا اور حرام قسم کی تجارتوں سے اپنی جیبیں اور اپنی تبیلوں کو بھرنے لگے, وَأَخَذْتُمْ تم نے اضمار الْإِبَلِ وَالْبَقَرِ, اور تم نے اونٹوں اور گایوں کی دموں کو پکڑ لیا, یعنی اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے, اپنی تجارتوں میں منہمک ہو گئے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کے جذبے کو مفقود کر دیا, چھوڑ دیا, جذبہ جہاد سے تکبردار ہو گئے. جہاد کا نام ہے تمام. اگر یہ سب چیزیں تم میں آ گئی تو صلت اللہ علیکم الذلہ, اللہ تعالیٰ تم پر ذلیل کر دے, تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. ثم لا ينزعه عنكم الا اذا رجعتم لدينكم, پھر یہ ذلت تم پر ہمیشہ قائم رہے گی, ہمیشہ تم پر مسلط رہے گی. اور اس ذلت کے اٹھائے جانے کی صرف ایک ہی صورت ہوگی, اور وہ یہ رجعتم لدينكم, جب تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ. مانا یہ کہ یہ کام کرنا جن کا حدیث میں ذکر آیا, دنیا کے ساتھ تعلق پیدا کر لینا, حرام قسم کی تجارتوں میں شریک ہو جانا, جذبہ جہاد کو مقبول ہو جانا, یہ سب چیزیں دین سے دستبرداری کی علامت ہے. اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ ذلت تم پر قائم رہے گی اس وقت تک جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہیں آئے. مانا یہ کہ تم دین سے منحرف ہو سکتے, اگرچہ عقیدوں میں ہے لیکن عملی طور پہ یہ چیزیں دین سے انحراف کی دلیل ہیں. سمایا کہ اس وقت تک یہ ذلت قائم رہے گی جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ. جذبہ جہاد مشغول ہو چکا, تو اس فقدان کے بعد ہم کس چیز کی امید پر بیٹھے ہوئے, ہم کس طرح اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں, جبکہ عمل میں ہم زیرو. دنیا سے محبت کا یہ عالم ہے, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم تاوان سمجھتے ہیں، اپنے لیے بہت سمجھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. پھر یہ خرچ نہ کرنا اس وقت معلوم ہوگا جب یہ مال ہاتھوں اور پٹھوں کی صورت میں قیامت کے دن انسان کو پیش کر دیا جائے گا. وہ جہاں جائے گا اس کے پیچھے سانپ ہوں گے زہریلے کا. وہ کہے گا تم کون ہو، میرا پوچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو پھر وہ سانپ بچھو کہیں گے انا کنز کا و انا مال کا، ہم تمہارا خزانہ ہے ہم تمہارا مال ہے. جس طرح دنیا میں سمیٹ سمیٹ کر رکھتے تھے آج بھی سمیٹ لو اور پکڑ لو. اس وقت پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا کتنا مصیبت کا باعث ہے، کتنے بڑے عذاب کا باعث ہے. جو دولت اللہ نے ہمیں دی کتاب و سنت کی دولت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی قوت کو سمیٹیں، منظم ہو کر دین کے احیاء کا کام کریں. خاص طور پر نوجوانوں سے میری گزارش، منظم ہو کر احیاء دین کے لیے کوشش کریں، احیاء دین کا کام کریں. اس لیے کہ دین کی جو امیدیں تھیں وہ معدوم ہو چکی خاص طور پر اس ملک. میں حکام بالا سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم دین نافذ کرو، ان سے کیا مطالبہ کروں جو اپنے اقتدار کے آنے سے پہلے چار چار مزاروں پر حاضری دینے کے بعد حلف اٹھائے. ان سے امیدیں ختم ہو چکی، جو خود مشرک ہے قبر کا پجاری ہے اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح کے مطابق جانور سے پتھر ہے، اس سے کیا مطالبہ کروں کہ تم دین لاؤ، اللہ کی توحید لاؤ اور پیغمبر اسلام کی سنت لاؤ. یہ ان کا کام نہیں، یہ کام آپ کا ہے. اور میرے پاس قرآن کی دلیل ہے، آپ کو اٹھنا ہے اور آپ کو منظم ہونا ہے. قرآن کی دلیل اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبہم ویحبونہ. اے لوگو، اگر تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے جیسا کہ یہ لوگ منحرف، نہ اللہ کی توحید کا کوئی حق ہے، نہ پیغمبر اسلام و اسلام کی سنت کی اتباع کا کوئی حق ہے، اور لیبل اسلام کا ہے، افسوس کی بات یہ ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ تم اگر اس دین سے منحرف ہو، مرتب ہو گئے، چاہے وہ اعتقادی طور پہ ہو چاہے وہ عملی طور پہ، تو پھر اللہ ایک قوم کو لائے گا، انقلاب پیدا کرے گا ایک قوم کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں قائم رہنا، دین میں ہمیشہ قائم رہنا ہے. پھر اللہ ایک قوم کو لائے گا، اس قوم کے اوصاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس قوم کے ذریعے انقلاب لائے گا، کس قوم کے ذریعے تمہارے انحراف کو، تمہاری بد عقیدگی کو اور تمہاری بد عملی کو ختم کرے گا. وہ قوم کون سی، کسی قوم کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے اوصاف بیان کیے. فرمایا کہ ان کا سب سے پہلا وصف اور سب سے بنیادی خوبی یہ ہے کہ یحبہم ویحبونہم، کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. یہ سب سے بنیادی خوبی اور پہلی خوبی کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی. اور مجھے کوئی تردد نہیں یہ کہنے میں کہ اللہ تعالی کی محبت کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر فضول ہے اور لغو. اس محبت کا کوئی تصور نہیں جس محبت میں اطاعت نہ تعرف الالہ وانت تدعو حبہ ھذا امری فی القیامۃ بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور زبان سے دعویٰ یہ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر اللہ سے تیری محبت سچی ہوتی تو تو اللہ کی فرما برداری کر. ان میں محب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا ہے، وہ اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا. نبی اسلام کی ایک حدیث سن لی، صحابہ اکرام کی ایک جماعت جہن پر اخلاق اسلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ سے بڑی محبت، لیکن محبت کا جو محمل اور مصدر ہے وہ ہمارے دل ہے، محبت دل میں ہوتی، اگر کوئی زبان سے کہتا رہے کہ مجھے آپ سے محبت, تو جب تک دلیل نہ ہوگی وہ دعویٰ بیکار ہے, باطل. تو صحابہ کی جماعت نے عرض کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت, وہ محبت ہمارے دلوں میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ظاہری صورت ہونی چاہیے جس پر عمل کر کے ہم اللہ کی محبت کے سچے دعوے دار ہیں. ہماری محبت نظر آنی چاہیے, ہم عملی طور پر دکھائیں کہ ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے. کہ ایسی چیز بتائیے کہ جس سے ہماری محبت نظر آئے. صحابہ کرام نے سوال کیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اللہ کی وحی کی روشنی میں جواب دیا کہ جبریل امین آئے اس آیت کے لے کر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگو, اے سوال کرنے والو, اے یہ پوچھنے والو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس محبت کا ہم ظاہری ثبوت چاہتے ہیں, تو سن لو, وہ ظاہری ثبوت یہ ہے کہ اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے تو اپنی پوری زندگی میں میری اطاعت اور میری فرما برداری کرو, اپنی پوری عمر پوری زندگی میری فرما برداری میں گزار دو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ادخلوا فی السلم کافة, ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری عمر میری فرما برداری میں گزار دو. یہ ہے وہ پہلا وصف اور پہلی خوبی ان لوگوں کی جو انقلاب لانے والے ہیں, جن کے ذمے احیاء دین کی ڈیوٹی ہے اور جن کے ذمے احیاء دین کا کام اللہ نے سونپا کہ ان کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہے. اور محبت کا مفہوم کتاب و سنت کی فرما برداری کے بغیر نہیں ہوتا. تو پھر یہ کام کس کا ہے؟ انقلاب لانا اور دین کا احیاء یہ کس کا کام؟ جن کے پاس کتاب و سنت کی دولت ہے ان کا کام ہے یا غیروں کا کام؟ اس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اوقات جان دیے اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے صحیح فرما بردار. اور الحمدللہ یہ جوہر اللہ نے آپ کو دیا, یہ عظیم الشان دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, لہذا یہ آپ کا کام. اور یاد رکھو, قلت وسائل یا قلت تعداد اس کی کوئی اہمیت نہیں جو دین کا کام کرنے کے لیے مخلص. کم من فئة قلیلة غلبت على فئة كثيرة بإذن الله. کتنی ہی چھوٹی سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں صرف اللہ کے حکم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تمہارا عقیدہ پختہ ہو, ایمان پختہ ہو, عمل پختہ ہو, تو پھر تم کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. أنتم الأعلون, بلندی تمہارے لیے ہے, حاکمیت تمہارے لیے ہے, شرط یہ ہے کہ ان کن تم مؤمنین, اگر تمہارا ایمان خالص ہو اللہ تعالیٰ کے بعد. اس کے مظاہر ہم نے دیکھ لیے. اسلام کی تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی. جنگ بدر کا نقشہ ہمارے سامنے, کیا مثال تھے؟ کوئی مثال نہیں. لیکن بر اخلاص رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ان تہلک حاضر اصحاب لن تہبد الی یوم القیامہ. یہ مٹھی بر جماعت جس کو میں نے بڑی قربانیاں دے کر جمع کیا, اگر آج بھی ہلاک ہو گئی تو تا قیام قیامت کی زمین پر تیری کوئی عبادت نہیں کر سکتے. مدد آئی اللہ سے, اس کا وعدہ کہ تم اپنے آپ کو سنوار لو, ہم تمہاری مدد کریں. آخر یہ مظاہر آپ کے سامنے ہے. بعض اوقات ساٹھ مسلمان 60,000 رومیوں پر غالب آئے نہیں, صرف 60 مسلمان 60,000 رومیوں پر غالب آئے, ان کے چھکے پھڑا دیے. حالانکہ مسائل ان کے پاس تھے, تعداد ان کے پاس تھی, ظاہری قوت ان کے پاس تھی, لیکن دلوں پر حاکمیت تو اللہ کی ہے. ان القلوب بین الاصبعین من اصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو بزدل بنا دے اور تمہارے دلوں کو شجاعت اور بہادری سے بھر دے تو وہ بزدل تمہارا کیا بگاڑے گا؟ اور شجاعت جو ہے وہ حق کے لیے ہے اور فضلی جو ہے وہ باطل کے لیے. رومی سپہ سالار حیران ہے کہ آخر کیا بات ہے, وہ تعداد میں ہم سے کم, اصلے میں ہم سے کم, لیکن میدان جنگ میں ہمارے چھکے ٹوٹ گئے. جاسوس بھیجے کہ رپورٹ لے کر آؤ, ان کے خیموں میں جھانک کر دیکھو وہ رات کو کیا کرتے ہیں, وہ کون سے منتر پڑھتے ہیں یا کون سے پستے کھاتے ہیں, کہ نہ ان کی طاقت ہے نہ قوت ہے, لیکن ہمیں اس طرح مولی اور گاجر کی طرح کاٹ جاتے ہیں. جاسوسوں نے دیکھا رپورٹ دی اور کہا کہ اگر پورا روم بھی لے آؤ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دن بھر لڑائی کی اور رات کو مسلے بچھا کر کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, اپنے پروردگار کو دعائیں مانگ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا. جذبہ بھی ہونا چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے, لیکن جذبہ جہاد مقبول ہو چکا, شہادت کی لذت اس سے ہم ناآشنا ہو چکے. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کیا فائدہ اور کیا لذت. نبی اسلام فرما کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, بار بار پاس تھی. لیکن دلوں پر ہاتھ لیے تو اللہ کی ہے. ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو بزدل بنا دے اور تمہارے دلوں کو شجاعت اور بہادری سے بھر دے تو وہ بزدل تمہارا کیا بگاڑے گا. اور شجاعت جو ہے وہ حق کے لیے ہے اور بزدلی جو ہے وہ باطل کے لیے. رومی سپہ سالار حیران ہے کہ آخر کیا بات ہے, وہ تعداد میں ہم سے کم, اپنے میں ہم سے کم, لیکن میدان جنگ میں ہمارے چھکے ٹوٹ گئے. جاسوس بھیجے کہ رپورٹ لے کر آؤ, ان کے خیموں میں جھانک کر دیکھو وہ رات کو کیا کرتے ہیں, وہ کون سے منتر پڑھتے ہیں یا کون سے سکے کھاتے ہیں. کہ نہ ان کی طاقت ہے نہ قوت ہے, لیکن ہمیں اس طرح مولی اور گاجر کی طرح کاٹ جاتے ہیں. جاسوسوں نے دیکھا رپورٹ دی اور کہا کہ اگر پورا روم بھی لے آؤ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دن بھر لڑائی تھی اور رات کو مسلے بچھا کر کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, اپنے پروردگار کو دعائیں مانگ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا. جذبہ بھی ہونا چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے, لیکن جذبہ جہاد مقبول ہو چکا, شہادت کی لذت اس سے ہم ناآشنا ہو چکے. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کیا فائدہ اور کیا لذت. نبی اسلام فرما کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, بار بار اپنی جان کے نذرانے پیش کروں اللہ کی راہ. جب ایک مومن کو یقین ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے, ان اللہ حسرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنۃ. اے لوگوں, اللہ نے جنت کے بدلے تم سے تمہاری جانیں خریدنی ہے اور تمہارے مال خریدنی ہے. یہ دو چیزیں جنت کی قیمت ہیں, تمہاری جانیں اور تمہارے مال. صحابہ کرام اس مفہوم کو سمجھتے تھے, مکمل طور پر سمجھتے تھے, نذرانے دیتے تھے اپنی جانوں کا اپنے مال. جو تربیت یافتہ صحابی تھے ان کی مثال میں آپ کو کیا دوں. ایک صحابی رسول نیا نیا اسلام میں داخل ہوا, جنگ میں چلا گیا, لڑتا ہے, پیغمبر علیہ السلام بلاتے ہیں کہ آؤ. جب جنگ ختم ہوئی کہ یہ تمہارا حصہ ہے مال غنیمت کا, تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے غنیمت کا مال نہیں چاہیے, میں اسلم کو لحاظ ہوں, میں نے اس مال کے لیے اسلام قبول نہیں, بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ میں جاؤں اور یہاں چیز لگے اور شہید ہو جاؤں. نبی اسلام نے فرمایا ان کم تو صاحب تصدقت اللہ, اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں سچا کر دکھائے. اگلی جنگ آئی تو وہ شخص وہاں بھی شہید تھا اور شہید ہو گیا. جب اس کو پیغمبر اسلام و اسلام کے سامنے لایا گیا تو نبی اسلام نے دیکھا کہ واقعی تیر وہی لگا تھا جہاں اس نے انگلی رکھی. نبی اسلام سنا کہ صاحب اس نے تصدقت اللہ, یہ سچا تھا, اللہ نے سچا کر دکھا. جب جہاد ہے اور شہادت کے اصول کی طرف میدان میں جا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میدان جنگ میں دشمن سامنے آئے, بڑا قوی ہو, بڑا بہادر ہو, وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں, حتیٰ کہ میں اس پر غالب آ جاؤں. دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا دشمن سامنے آئے کہ بڑا قوی اور بہادر ہو, وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں, حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میں تیری راہ میں شہید ہو. پھر جب قیامت کا دن ہو, تیرے دربار میں حاضری ہو, تو مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے, تجھے میں نے بازو دیے تھے, وہ بازو کہاں گئے؟ اے میرے بندے, یہ خون تیرا کہاں بہ گیا؟ پھر میں اما بشد الخلائق اس چیز کی شہادت دوں کہ یا اللہ تیرے دین کی آبیاری کے لیے اور تیرے دین کے احیاء کے لیے میرا خون بہا دیا گیا, میرے اعضاء کاٹ دیے گئے اور مجھ کو تیری راہ میں شہید کر دیا. تاکہ حجت قائم ہو جائے میری کامیابی. اصل جنتا تو یہ ہونا چاہیے جو آج مفقود ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو آؤ میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف, ایک ایسے سودے کی طرف جو تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے. دنیا کے سودے کرنے والوں اور دنیا کی تجارتوں میں منہمک ہونے والوں آخرت کے لیے بھی ایک سودا کر لے کہ تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے. یا اللہ سودا کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان ایسا لاؤ کہ صرف اسی کی حاکمیت قبول کرو, اسی کی عبادت قبول کرو. اور رسول پر ایمان ایسا لاؤ کہ صرف اسی کی اطاعت قبول کرو, اس کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت نہ کرو. اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو اور پیغمبر کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت نہ کرو. ایسا ایمان لاؤ. اس کے بعد فرمایا وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد. یہ تین چیزیں ہیں جس کو میں نے دردناک عذاب سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال بنا دیا ہے. کون ہے سودا کرنے والا؟ ان حقوق پر غور کرنا چاہیے, خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو. دین کے احیاء کے لیے, مطلب کہ اہل حدیث کو زندہ کرنے کے لیے اور اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے اللہ پر کوئی چیز بعید نہیں. وہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یذهبکم یأس بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز. اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا اندازہ کر لو کہ اے دنیا والو, دنیا میں بستے ہوئے اربوں انسانوں, کروڑوں انسانوں, اگر اللہ چاہے یذهبکم کہ تم کو ایک آن واحد میں مٹا دے, تم کو مٹا دے یک لفظ ایک لمحے کے اندر, وجہ سے خلق جدید, اور تم کو مٹانے کے فوراً بعد دوسری لمحے ایک دوسری مخلوق اس زمین پر لا کر بسا دے, تو فرمایا کہ وہ تم کو مٹانے پر اور تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر اسی لمحے بسانے پر قادر ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور یہ کوئی کام اللہ کی مشکل نہیں ہے, نہ تم کو مٹانا اور نہ تمہارے مقام پر دوسروں کو لانا. جو اس کی طاقت ہے, جو اس کی قدرت, اس کی قادریت کو تسلیم کرو, اس کی حاکمیت کو تسلیم کرو. خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریک شہیدین کا مطالعہ کریں, کس طرح وہ ایک مشن لے کر اٹھے اور کس طرح انہوں نے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا. کیا ان کا نظم تھا, کیا ان کی اطاعت امیر تھی, کیا ان کا محبت سنت. یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھو اور یہ کام صرف آپ نے کرنا ہے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی. یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ دن میں مکمل ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا خادم بنائے اور کتاب و سنت کی تنفیذ کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم منظم ہو اٹھیں اور اس کام کو لے کر چلیں, اور جذبہ جہاد اللہ تبارک بتانا ہمارے دلوں میں روشن فرمائے, اور تمام جو باطل قوتیں ہیں اور طاغوتی قوتیں ہیں ان پر غلبہ نصیب فرما دے. اللہ علیہ وسلم.